کلاب ہو چکی تیار مولا
مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلی علی محمد واجل فرج وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بر دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, خدا تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی ہے وقت کے امام کے حضور ان کے خاندان کی غم میں شریک ہونے ہیں, ان کی خدمت میں تسلیت پیش کرنے کی, فرش سید و شہداء کے اوپر بیٹھنے کی سعادت, اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, دنیا کے تمام مظلوموں کی فتح و نصرت کے لیے, ظالموں کی نابودی کے لیے, اور انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ان کی نصرت کی سعادت, اس راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا تعالیٰ نے انسان کو جس میدان کے اندر ارسال فرمایا ہے, ترقی, تکامل, تہذیب نفس, اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. خدا کی رحمت واسعہ ہے, اس نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ انسان کچھ ایسا ہو کہ ناکام نہ ہو. توبہ کا دروازہ رکھا ہے, اپنی رحمت کو جاری کیا ہے, کتب اعلیٰ نفس الرحمہ, ہر طریقے سے وہ ساری چیزیں جمع کی ہیں جس میں انسان کسی طریقے سے ناکامی سے بچے, کامیابی کی طرف جائے. پھر بھی چیلنجز بہت ہیں. ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج خود وقت, زمانہ, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اگر کوئی شخص اس کو تھوڑا سا احساس کرے کہ وقت کتنا بڑا چیلنج ہے, تو شاید باقی چیزیں اس کو چھوٹے لگیں. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ ان تمام چیزوں کو جو کامیابی دلاتے ہیں اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں, لیکن وقت کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی اگر وقت ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس وقت میں بھی خاص کر جس وقت پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, وہ جوانی کا وقت ہے. ایک دفعہ انسان کی جسم میں وہ توانائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں, انسان کی عادتیں جمع ہو چکی ہوں, مضبوط ہو چکی ہوں, اب تو لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. البتہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بڑی عمر کے اندر جا کر کامیابیاں حاصل کی ہیں, لیکن اصل معرکہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جب انسان کی جوانی ہوتی ہے. اب دوسرا, ایک تو وقت کا معاملہ, دوسرا اس کے ساتھ مستضاد جسے کہتے ہیں اور معاملہ خراب یا اور معاملہ سخت یہ ہے کہ وہ جو سب سے سنگین وقت ہے جوانی کا وقت ہے، وہ سب سے زیادہ جذبات کا وقت ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ کنٹرول کرے۔ تو یہ جو چیلنج ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو فرصت آپ کو ملی ہے وہ چلی گئی، واپس نہیں آئے گی۔ مولا کا ایک فرمان ہے، فرمایا الفرصت تمر مر صحاب، فرصت بادلوں کی تیزی سے گزر جاتی ہے۔ اور اس میں بہت خوبصورت تشبیہ ہے، چند جملے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد عجل فرجم۔ کبھی آپ نے کیا ہوگا ایسا، ایسے اب سولجر بازار میں اپارٹمنٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ذرا کم ہی نصیب ہو کہ کوئی نیچے بیٹھ کے آسمان کو دیکھ لے۔ پہلے زمانے میں آسمان دیکھنا ممکن تھا، تو ہم لوگ بچپنے میں گھروں کی چھتوں پہ کبھی جا کے سویا کرتے تھے تو آسمان دیکھتے رہتے تھے، تو اس میں دیکھتے تھے کہ ایک بادل ہے جو نظر آئے گا بہت دور ہے، لگے گا بہت دور ہے، کافی ٹائم لگے گا کہ وہ آپ کے نزدیک آئے گا، لیکن آنا اور جانا اس میں ٹائم نہیں لگتا، بس چلا جاتا ہے۔ جب چلا جاتا ہے پھر بہت دور تک نظر آتا رہتا ہے کہ وہ چلا گیا۔ فرصت ایسی ہے، یعنی آپ انتظار کریں گے، ایک وقت آئے گا، جب وہ وقت آئے گا نا پھر میں یہ کروں گا۔ اب انتظار کر رہے ہیں، آئے گا، وہ آئے گا، چلا جائے گا، آپ کو آتے ہوئے انتظار کرنا پڑا، جاتے ہوئے پشیمانی اور حسرت رہ گئی، اور وہ جو اس کا اپنا ٹائم تھا، اتنا سا وقت تھا، وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ میں جب بھی اس بات کو سوچتا ہوں کہ مرنے کے لیے خداوند متعال نے قرآن کریم میں ایک مثال دی ہے، موت کے لیے خداوند متعال نے قرآن کریم میں مثال دی ہے، موت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، محشر کو بھی۔ فرمایا التفت الساق بالساق، آیت ہے یہ، التفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی میں گھس جائے گی۔ یعنی جو آدمی بہت زیادہ، دیکھا ہوگا جب آدمی بہت پریشان ہوتا تھا یوں کر کے سختی سے اپنے آپ کو تھامتا ہے، تو فرمایا کہ اتنی حسرت کرے گا انسان کہ اس کی ٹانگیں جیسے ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ حسرت کس بات کی؟ میں یہ کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا آخر؟ اور یہ وہ وقت ہے جو اس وقت کرنے کا وقت ہے۔ الحمدللہ خدا متعالیٰ نے طاقت دی ہے، ذہن دیا ہے، بصیرت دی ہے، کرنے کا ٹائم ہے، تو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے چلیں، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہیں، اور جو ہدف ہے ان مجالس کا وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی تبدیلی آئے۔ چند دن ہم نے عبادتوں کے بارے میں عرض کیا، پھر کل ہم نے اخلاق کے بارے میں عرض کرنا شروع کیا، اور کل ایک روایت عرض کی کہ بھائی اگر یہ اخلاق کسی کے اندر ہوں پھر معاملہ خراب ہے، اور ان میں یہ تھا کہ بڑھاپے میں بھی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور یا مثلاً فرمایا کہ تنہائی میں خدا کا خوف نہیں کھاتا ہے، تنہائی میں سمجھتا ہے جیسے آزاد ہو گیا، نعوذ باللہ تعالی۔ عیب ہوتا ہے، بے شرمی دکھاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام فرمانے اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ صفت کم سے کم نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اصلی ٹاپک تو یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اس سے شروع کیا کہ کم سے کم جو نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے، تو کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی اشارتاً عرض کر دیا، تاکہ اگر خدا نہ کرے مجھے احساس ہو کہ میرے اندر ایسی کوئی مشکل ہے، فوراً کنٹرول کر لوں۔ اگر امام فرما رہے ہیں اس بندے میں خیر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، تو اب اسے فوراً کنٹرول کریں تاکہ انشاءاللہ خدا بھلائی نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ چند روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی موضوع کی مناسبت سے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ یہ ایک روایت میں نے عرض کی کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب کچھ روایتیں اہل بیت نے ایسی فرمائی ہیں، چونکہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ان کا دیا ہوا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، کچھ روایتیں ایسی فرمائی ہیں کہ یہاں سے شروع کر سکتے ہو۔ ایک تو ایک جو نہیں ہونا چاہیے وہ تو بات ہو گئی، اب انسان شروع کرے تو کچھ خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت بنیادی خاصیتیں، اگر وہ انسان کے اندر آ جائیں تو خود بخود انسان کا راستہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کون سی خاصیتیں ہیں؟ اچھا آپ خود دیکھیے گا ان میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا جو صبح کو 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھے، جو صبح کو یہ کرے وہ کرے، یہ نہیں لکھا ہوا. خاصیتوں کی بات، ایک دفعہ ہم لوگ جاتے ہیں ورد پہ، ذکر پہ، جو بہت اچھی چیز ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا 11 مرتبہ قل ھو اللہ بہت اچھا عمل ہے، صبح کو فجر سے پڑھنے کے بعد یہ کرے انسان. لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ اس سے زیادہ ہم یہ اہم ہے کہ اخلاق کیا بنائیں. چونکہ ایک انسان 25 ورد کرتا رہے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے تو پھر کہاں سے جیتے گا وہ، اس معاملے میں ہار جائے گا. امام نے ایک بہت نفیس روایت، یہ بھی روایت بھی مولا امیر المومنین سے منسوب ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت میں نے پچھلے سالوں میں بھی عرض کی ایک موقع کے اوپر، لیکن میں اس مناسبت سے چونکہ تسلسل بحث ہے اس میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر یہ لوگوں میں نہ ہوں تو لوگ ولی اللہ ہو جائیں گے. اچھا اب یہ وہ نہیں ہے لہجہ کہ مثلا وہ کہہ رہے ہیں ایسی خصلت ہے، خصلت ہے کہ جو اگر انسان میں ہو تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے. امام فرما رہے ہیں یہ 5 برائیاں ایسی ہیں اگر یہ برائیاں نکال دیں نا انسان ولی اللہ بن جائے گا، ولی اللہ بن جائے گا. صحیح ہے؟ تو اب ظاہر ہے یہ 5 برائیوں کے مقابلے میں 5 خوبیاں بھی ہوں گی نا، تو یہ 5 برائیاں نکال دے اور ان کے مقابلے میں 5 خوبیاں اس کے اندر آ جائے، امام فرما رہے ہیں ولی اللہ بن جائے گا. اور امام کا لہجہ اس طرح کا ہے، ارشاد فرمایا کہ لولا 5 خصال لسار الناس کلہم صالحین، اگر یہ 5 عادتیں نہ ہوتی سارے کے سارے انسان صالح بن جاتے، سب ولی اللہ بن جاتے. تو یہ معاملہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے اندر کنٹرول کر لو. پہلی خاصیت اولہا القناعت بالجہل، فرمایا لوگ نہیں جانتے اور نہیں جاننے پہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے. فرمایا یہ غلط ہے، جاننے کی کوشش کرو. اب ہم لوگوں کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی، وہ یہ کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مثلا یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ تفسیر میں یہ آیت بتائی ہوگی، مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ تفسیر مثلا انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردو میں بھی ہوگی. سستی، نہیں گیا اس کو دیکھنے کے لیے. یہی انسان اگر اسے کچھ پتا چل جائے نا کہ روزانہ مجھے 5,000 روپے کہاں سے ملیں گے، بھاگا بھاگا جائے گا. لیکن اپنی اس جہالت کے اوپر محنت نہیں کرتا. امام فرمایا اگر کاش لوگ ایسے نہ ہوتے تو صالح ہو جاتے، ولی اللہ ہو جاتے. بس اس کو میں کیسے اختیار کروں؟ میں اپنے اندر ایسے دیکھوں، اور یہ جملہ کارآمد جملہ ہے، مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہوں، کون سی برائی ہے جو میں اپنے اندر نہیں دیکھنا چاہتا، اس پہ محنت کروں، انتظار نہ کروں. فرمایا اولہا القناۃ بالجہل، لوگ جہالت کے اوپر خوش بیٹھ گئے، یہ غلط کیا. دوسرا والحرص علی الدنیا، سارا ہم و غم دنیا ہے، یہ مصیبت. فرمایا جب انسان میں یہ آ جاتی ہے اس کا راستہ رک جاتا ہے. اب اس کو کیسے ختم کیا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے، شاید اللہ سعادت نصیب کرے، موقع نصیب کرے گا. یہ جو دنیا کی محبت ہے وہ دنیا کی ضرورت بھی ہے، یہ دونوں مل گئی ہیں ہمارے اندر. ایک دنیا کی ضرورت ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، یہ خدا قبول نہیں کرتا ہے. ایک دنیا کی حرص اور لالچ ہے، یہ دونوں مل گئی ہیں. تو کوئی انسان لالچی ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنونس کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں لالچی نہیں ہوں، جبکہ وہ لالچی ہوتا ہے. اس کو نکالنے کا راستہ کیا ہے؟ شریعت چھوٹے چھوٹے احکام کے ذریعے بڑی مشکلوں کو حل کرتی ہے. مثلا ایک چھوٹا سا راستہ ہے، ہر ہفتے کے لیے دن، مثلا جمعے کے دن سوچ لو مجھے صدقہ دینا ہے، اتنا صدقہ دینا ہے کہ دیتے وقت میرے نفس کو لگے کہ میں نے صدقہ دیا ہے. وہ ایک بند، خیر میں واقعے پہ نہیں جاؤں گا ورنہ اور ٹائم لگ جائے گا. اتنا ایک دفعہ ہوتا ہے آدمی اتنا تھوڑا سا دیتا ہے، دینا نہ دینا برابر ہے، ایک دفعہ اتنا دیتا ہے کہ تھوڑا سا احساس کرتا ہے کہ ہاں میں صدقہ دیا ہے، اتنا تھوڑا سا کرے، کیوں؟ تاکہ دنیا کی جو محبت ہے اس کو جا کے چوٹ لگے، اس کو جا کے ایک ضرب لگے. مثال کے طور پر ایک موقع ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اگر ایک جملہ بولے ان کے درمیان ہیرو بن جائے گا، نہ بولو، ضروری ہے تم ہیرو بنو، مت بولو. دنیا کے اندر اتنے اوپر لانے کی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو، خاموش ہو. اس طرح اگر کوئی ڈیل کرنا شروع کر دے نا، جو دنیا کی محبت سے لڑ سکتا ہے. لیکن بدترین کیا معاملہ ہوتا ہے، جہاں موقع ملے دنیا کی کوئی چیز لے لو، ہاں یہ گڑبڑ ہے، پھر نہیں کنٹرول کر پاتا، پھر یہ بڑھتی رہتی ہے خواہش. میں نہیں کہہ رہا انسان کمائے نہیں، کمائے، خوب کمائے، جتنا کما سکتا ہے کمائے، حلال سے کمائے، لیکن دینے کی ٹھان لے، دینے کی رکھے اپنے اوپر، تو اس سے محبت دنیا کی کم ہوگی. یہی جو خدا نے متعلق واجبات رکھے ہیں، خمس وغیرہ، یہ سب اسی لیے رکھا ہے تاکہ جو دینے والا ہوگا تو دنیا کی محبت تھوڑی سی کم ہوگی. بس پہلی چیز، لوگ جہالت کے اوپر خاموش بیٹھ جاتے ہیں. امام فرما رہے یہ مت کرنا، اگر تم نے یہ کیا تمہارا راستہ رک جائے گا. دوسری بات، حرص علی الدنیا. تیسری بات، وشوح بالفضل. میں نے جو دنیا کی حرص کو نکالنے کا بتایا پوائنٹ، وہ یہی تیسرا تھا. وہ کیا ہے؟ جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو دینے میں بھی کنجوسی کرتا ہے. امام فرما رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو دینے میں بھی کنجوسی کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ترقی کا راستہ رک جاتا ہے. آپ کے پاس یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں دے دو. جو ضرورت ہے وہ اگر کوئی دے اس کو ایثار کہتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہے وہ دے دے. تمہیں تو ضرورت نہیں تھی نا. وہ ایک میں ایک دفعہ کہنا غلط نہیں ہوگا، میں ایک دفعہ افریقہ گیا تو وہاں کسی نے بتایا کہ مثال کے طور پر یہ جو لوکل ہیں بعض لوگ، یہ ہمیں پسند نہیں کرتے، یہ بہت نفرت کرتے ہیں بعض اوقات، انہوں نے یہ بتایا. تو میں نے وہیں رہنے والے ایک بندے سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو کہنے کا مولانا، غور سے سنیے گا، کہنے کا مولانا ہمارے گھروں میں کام کرنے والے جو لوکلز ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے فریج کو، فریزر کو بھرا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، پھر جب وہ چیزیں سڑ جاتی ہیں تو پھر وہ ہم پھینک دیتے ہیں، ان کو نہیں دیتے. کہنے کا وہ نفرت کرے گا تو نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ نفرت کرے گا؟ بھائی میرے گھر میں کوئی چیز ہے جو زیادہ ہے، وہ تو دے دو کم از کم، وہ بھی نہیں دے رہے. امام فرمائے تمہاری مانویت رک جائے گی. پھر اب وہ لاکھ ورد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کیوں مانویت نہیں بڑھ رہی؟ بنیاد میں خرابی کر دی تم نے. تین چیزیں امام نے فرمائی، ابھی تک دو چیزیں اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد یا رسول اللہ. یا اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلی چیز، جہالت کے اوپر خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کوشش نہیں کرتے جاننے کی، کوشش کرو. دوسری بات، دنیا پہ حریص ہیں. دنیا پہ حرص کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ سادہ سی ایک نشانی، جس کے پاس بہت دنیا ہوتی ہے اس کو دیکھ کے سوچتا ہے کاش میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جاتا. تم نے جس میں بہت زیادہ خدا کی بندگی ہے اس کو دیکھ کے کیوں نہیں سوچا تھا؟ اس کو دیکھ کے کیوں سوچ رہو؟ تو دنیا کی حرص نکالنے کا راستہ کیا ہے؟ تیسری چیز، امام فرما رہے ہیں جو اس کے پاس زیادہ ہے اس کو بھی صدقہ نہیں کرتا ہے، اس کو تو صدقہ کر دے، اس کو دینے میں کیا دے، اس میں بھی کنجوسی کرتا ہے. وہ تو زیادہ ہے تمہارے پاس، اب تو دے دو، اب بھی نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کنجوسی اندر گھسی ہوئی ہے. یہ جو گھسی بھی ہے یہ ترقی نہیں ہونے دے گی، مانوی ترقی نہیں ہوگی. یہ جو ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا، ایران عراق کے سارے ذکر ہوتے رہتے ہیں، اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالو پھر دیکھو یہاں پہ کیا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا، انہیں نکالو پھر دیکھو یہاں پہ بھی فضل و کرم برسنا شروع ہو جائے گا خدا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ چوتھی بات، الریا فی العمل، عمل کرتے ہیں دکھاوے کا کرتے ہیں. اتنی مصیبت یہ ہم سب کو معلوم ہے، اور اس سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے کرے، دوسرا یہ ہے کہ اب وہ دکھاوے کے لیے کرنا اتنا معمول بن جائے کہ کوئی اس کو یہ بھی نہیں کہے کہ تم دکھاوے کا کر رہے ہو. مشکل یہاں پہ آ گئی، یہ روٹین بن گیا کہ جو اتنا ڈونیشن دے اس کے نام اعلان ہوگا. کیوں اعلان ہوگا؟ کیا ملنا ہے اس سے؟ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہاں تک معاملہ ہے کہ فاتحہ پڑھوانے کے لیے بندہ پیسہ دے گا، اگر مرحوم کا نام صحیح نہیں لیا تو پیسے واپس مانگ لیتا ہے. حد ہوتی ہے ریاکاری کی بھی. کوئی جہاں کوئی ڈونیشن، میں ایک دفعہ ایک امام بارگاہ میں گیا کراچی میں، آپ کے علاقے سے دور ہے، ہر پنکھے پہ ڈونیشن دینے والے کا نام لکھا ہوا تھا. کیا ہو گیا؟ اتنی ریاکاری، کیا ضرورت ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نے ڈونیشن دیا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی ادارہ کسی کی خدمات کے احترام میں اس کا نام لکھ دیتا ہے، چلو بات صحیح ہے. ایک دفعہ دینے والا کہتا ہے یہاں یہاں میرا نام لکھنا ہوگا. بھائی کیا ہو گیا؟ کچھ تو چھوڑ دو قیامت کے لیے، جب یہیں لینا ہے. اور مشکل ساری یہ کہ پھر وہ یہاں بھی نہیں ملتا ہے، وہ خدا اس سے برکت نکال لیتا ہے پھر. تو امام فرما رہے ہیں اگر لوگ ریا نہیں کرتے نا، یہ ریاکاری نہیں کرتے، ولی اللہ بن جاتے ہیں. لوگ ریاکاری کرتے ہیں. اب میں ایک بات سوچتا ہوں، یہ جو ریاکاری کرنے والا معنویت میں آگے نہیں بڑھتا، یہ امام کے ساتھ چل پائے گا؟ امام اسے اپنے ساتھ چلائیں گے؟ ہم لوگوں نے بعض اوقات یہ سمجھا ہے جیسے امامت کا اسٹینڈرڈ نعوذ باللہ ایسا ہے سب کو لے کے چلیں گے. روایتیں ہمارے پاس ہیں، بعض اوقات ڈانٹ دیتے تھے کہ آئندہ سے ساتھ نہیں آنا، اتنا تم نے خراب کیا معاملہ. ایک بندہ کسی بندے کو گالی دیتا ہے امام کے سامنے، امام فرماتے ہیں آئندہ سے میرے ساتھ نہیں چلنا، تو تمہاری زبان پہ گالیاں ہیں، ہم اس کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے جس کی زبان پہ گالیاں. کچھ برائیاں ہوتی ہیں اس کو نہیں پسند کرتے. کوئی آدمی ریاکاری کرتا رہے اور کہے کہ بس مولا قبول کریں گے، تم نے چھوڑی جگہ کہاں چھوڑی ہے قبول ہونے کے لیے؟ اتنی ریاکاری ساتھ کر رہے ہو پھر کہتے ہو مولا قبول کریں گے. کہاں سے قبول کریں گے؟ تو مولا کے لیے کرو تو قبول کریں گے نا. تو یہ اور یہ دنیا پرستی اتنی بھر گئی ہے، اتنی بھر گئی ہے، اب تو کہتے ہوئے بھی انسان کو عجیب سا لگتا ہے. دو چار جملے بولوں تو کوئی کسی کو ہیٹ ہو جائے گی، بعد میں مجھ سے بدلہ لینے کھڑا ہو جائے گا کہ میرے اوپر تم نے تنقید کیوں کر دی. پانچویں بات، والاعجاب بالرائے، وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا. امام فرمانے غلط ہے، یہ کرے گا صحیح نہیں ہے. اعجاب بالرائے، جو میں نے کہہ دیا بس ختم، یہ صحیح ہے، آخری فائنل ورڈ میں نے کہہ دیا، صحیح نہیں ہے. امام فرمانے یہ غلطیاں نہیں کرو نا تو تمہاری معنویت کا راستہ کھل جائے گا. دیکھیے، ایک وہ تھا بدترین کیا تھا وہ بتا دیا، ایک یہ ہو گیا، اس کو ہٹا دو معنویت کا راستہ کھلے گا. اچھا اب جب معنویت کا راستہ کھلے، میں کیا خصلتیں لے کر آؤں اپنے اندر؟ یہ پانچ خصلتیں بتائیں، یہ ہٹاؤ تو تمہاری اسپرچویلٹی کا راستہ کھل جائے گا. اب وہ جو خصلتیں میں نے لانی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے کچھ کو عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم تدریجن تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ روایت ہے جس میں امام نے فرمایا چار خاصیتیں ایسی ہیں، بہت ساری اور خاصیتوں کے لیے کنجی ہیں، چابی ہے، ان کو لے لو، بہت ساری خاصیتیں پیچھے پیچھے آئیں گی. ٹھیک ہے، اس روایت میں امام نے فرمایا پانچ برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ ختم کر دو. اس روایت میں امام فرما رہے چار خاصیتیں ایسی ہیں، ان کو اگر اپنے اندر لے آؤ نا، بہت ساری خاصیتیں خود بخود آئیں گی. ٹھیک ہے، اور یہ روایت یہ منقول ہے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد. عاجل فرج. یہ چاروں خاصیتیں راز کے اوپر ہیں، چاروں خاصیتیں چھپانے کے اوپر ہیں. یہ بہت عجیب روایت ہے. امام نے فرمایا اربع من کنوز البر، چار خاصیتیں ایسی ہیں جو نیکی کے خزانوں میں سے ہیں. یعنی ان چار کو پکڑ لو نیکیوں کے خزانوں تک پہنچ جاؤ گے. پہلی صفت کتمان الحاجہ، کسی چیز میں تم محتاج بن گئے ہو، اللہ کے سامنے کہو، لوگوں کے سامنے مت کہو، چھپا لو، خدا حل کرے گا. میرے ساتھ مشکل کیا ہے، جیسے ہی مجھے کوئی مشکل پڑتی ہے پوری دنیا کے سامنے بولنا شروع کر دیتا ہوں، میرے پہ یہ مشکل آ گئی، کیا ضرورت ہے، تھوڑا صبر کرو. حتیٰ میں ابھی اس کو پڑھتے ہوئے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، حتیٰ بعض اوقات بیماری ضروری ہے، ہر ایک کو بتاؤں مجھے کیا بیماری ہے، تھوڑا سا صبر کرو، اپنی تکلیف کو سہ لو. میں نہیں کہہ رہا علاج نہ کرائے، علاج معالجہ کرائے، دنیا بھر کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے سہ لو اللہ کی خاطر. ایک مجھے حاجت ہے، ہر ایک سے بولتا ہوں یہ کہ کوئی پوری کر دے، جتنا لوگوں سے توقع کر رہے ہو پوری کرے، اتنے تم خدا سے توقع کرتے، خدا آدھے وقت میں کر دیتا. امام فرمانے کتمان الحاجہ، اپنی حاجت کو تھوڑا سا چھپا کے رکھو. دوسری بات کتمان الصدقہ، امام نے فرمایا تھا پانچ خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو راستہ روک لیتی ہیں، اب امام فرمانے چار خاصیتیں ایسی ہیں جو راستہ کھول دیتی ہیں. پہلی خاصیت اپنی حاجت کو چھپاؤ، دوسری خاصیت صدقہ چھپاؤ. اب دیکھو کتنا مختلف ہے وہ جو اپنے نام لکھوا رہا ہے اور امام کیا فرما رہے ہیں، نام لکھوا رہا ہے تو اس نے ضائع کر دیا. چھپاؤ اپنا صدقہ، بس کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی، میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. اب ہم لوگوں کا بتانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ بہت تیز لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے یہ کیا ہے، لیکن ہدف یہ ہوتا ہے کسی کو پتا چلے کہ میں نے کیا ہے. تو فرشتوں کے ساتھ گویا کھیل رہے ہوتے ہیں کہ شاید فرشتہ میرے اس آدھے جملے کے اوپر دھوکے میں آ جائے گا کہ بندہ مخلص ہے. انسان تو شاید دھوکے میں آ جائے گا، فرشتہ کسی دھوکے میں نہیں آئے گا، اس کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے یہ جملے جو بول رہا ہے اس کے پیچھے کیا چھپایا ہوا ہے اس نے. امام فرما رہا ہے صدقے کو چھپا کے رکھو تاکہ یہ ضائع نہ ہو. تیسری بات کتمان الوجع، درد اور تکلیف کو برداشت کرو، درد اور تکلیف کو برداشت کرو. یہ بہت سخت ٹاپک ہے، بہت سخت ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر بولتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں کہ کچھ اور نہ ہو جائے. بعض اوقات انسان کے دل میں کوئی ایک تکلیف ہوتی ہے اور بہت ساری ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے ہر جگہ کھولے میرے اندر یہ غم ہے. نہیں، میں تعجب کرتا ہوں بعض اوقات، مصائب کا ٹائم نہیں ہے لیکن صرف ایک جملے میں عرض کروں گا، جو مولا امیر المومنین نے 11 ہجرہ میں دیکھا تھا بی بی کے موقع پر، اس کے بعد 30 سال مزید زمین پہ زندہ تھے، اور مشہور تھا کہ امیر المومنین مسکراتے بہت ہیں. اللہ اکبر، کس دل سے مسکراتے تھے. لہذا مومن کی تعریف میں فرمایا حزنہ فی وجہ بشرہ فی وجہ، حزنہ فی قلب بشرہ فی وجہ، وہ اپنے غم کو دل میں رکھتا ہے اپنے چہرے پہ مسکراتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں ان کے فرزند، پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ خاصیت میں سے ایک خاصیت جو انسان کے لیے بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے وہ کیا ہے، درد کو چھپائے، اپنے غم کو چھپائے. غم بہت ہیں دنیا میں، چھپا لو، ہر ایک کے سامنے مت بولو. اچھا بعض اوقات ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہ مولانا مثلا میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے، ایک آدھ کے سامنے بول، دنیا میں ایک دو بندے ایسے رکھ لو جن کے سامنے اپنا غم بول سکو، البتہ اگر آج کے زمانے میں نصیب ہو جائے کوئی. آج کا زمانہ غربتوں کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جیسے دو درخت ہوتے ہیں نا، بالکل برابر میں کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ درد دل نہیں کر سکتے، پتھروں کی طرح ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ سب برائیاں جمع ہو کے یہاں تک لے کے آئی ہیں کہ آبادیاں بڑھ گئی ہیں دل دور چلے گئے. تو اگر کوئی مل جائے جس سے درد دل کر سکو, ایک آدھ مل جائے کافی ہے, بس اسے ایک آدھ کے ساتھ ہی کر لو, زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. بس امام نے فرمایا اپنی حاجت کو سب کے سامنے مت بولو, تمہاری عزت ختم ہو جاتی ہے, خدا پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے, حاجت کو چھپاؤ. دوسری بات کیا تھی؟ امام نے فرمایا صدقے کو چھپاؤ. تیسری بات کیا تھی؟ کہ اپنے درد کو چھپاؤ. اور آخری بات, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. تھوڑا سا ایک فرق ہے, ایک ہوتا ہے انسان کو کوئی پچھلا غم لگا ہوا ہے اس کو چھپائے, ایک دفعہ ہوتا ہے ابھی کسی مصیبت سے گزر رہا ہے. چوتھی بات یہ کہیں اس کو بھی چھپاؤ, اس کو بھی چھپاؤ. بس ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی حاجت ہے مجھے, میں لوگوں کو نہیں بتاتا, خدا سے کہتا ہوں. ایک دفعہ ہوتا ہے صدقہ دیا اسے چھپائے, ایک دفعہ پچھلا کوئی غم ہے, امام کہہ رہے ہیں اسے بھی چھپاؤ. کتمان المصیبہ, آج کسی مصیبت سے گزر رہے ہو اسے بھی چھپاؤ, اسے بھی چھپاؤ. تو انسان سے کچھ نہ کہوں, میں نے کہا جتنا ممکن ہے مت کہو. کیوں؟ تمہاری اپنے لیے نقصان دہ ہوگا. سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ تمہیں لگنے لگے گا اس نے حل کر دیا, پھر خدا پہ نہیں سوچو گے, تمہیں لگنے لگے گا یہاں سے حل ہوا ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس کی محتاجی تمہارے دماغ میں آئے گی, خدا پہ چھوڑو. البتہ پھر کہوں گا, ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا میں کاموں کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرو. نہیں, کوشش تو کرنی ہی ہے, لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو نہیں کھولو کہ مثلا میں مر رہا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. کرو, تکلیف برداشت کرو, انشاءاللہ خدا نے مثال اس میں ترقی نصیب کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چل فرج. اب تھوڑا سا اور بڑھتے ہوئے ایک اور روایت عرض کرتا ہوں, جس میں امام نے فرمایا کہ امام سے پوچھا گیا کہ انسان میں خوبی کیا ہونی چاہیے, کون سی خاصیتیں جو انسان میں ہونا بہت اچھی ہے. امام نے فرمایا تین خاصیتیں, اور یہ لب لباب ہے, یعنی خلاصہ ہے. امام نے فرمایا تین چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے, یہ بہت اچھا ہے. میں اس کے الفاظ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور یہ روایت ہے ہمارے چھٹے امام سے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اب اتنا بعض اوقات ہم لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ میں نے تین روایتیں بول دیں, پہلے والے میں اتنی چیزیں تھیں, دوسرے میں اتنی تھیں, تیسرے میں اتنی تھیں, ان کے ذہن میں یاد کہاں رہے گا. پھر انسان سوچتا ہے اگر اس طرح سوچتے رہے تو پھر کبھی بھی کچھ یاد نہیں رہے گا, تو پھر روایتیں پڑھنا ہی بند کر دے انسان. تو پھر سوچتا ہے نہیں, پڑھ لینی چاہیے, جس کو ضرورت ہوئی بعد میں کہیں جا کے دوبارہ دیکھ لے گا وہ, اور کچھ تو ذہنوں میں یاد رہ بھی جاتا ہے. یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس میں راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا ایو الخصال برمرء اجمل, کون سی صفت ایسی ہوتی ہے جو انسان کے اندر بہت اچھی ہے, وہ ہونی چاہیے انسان کے اندر. تو امام نے تین خاصیتیں کہیں, اور یہ انسان کو بھی صفت اچھی لگ رہی ہے. مثلا فرمایا وقار بلا محابا, فرمایا کہ ایسی عزت ہو جس کی بنیاد خوف نہ ہو. یہاں سے ابھی پاکستان کا کوئی بہت بڑا پاورفل آدمی گزرے, بہت سارے لوگ راستہ دے دیں گے, دیکھنے میں لگے گا عزت کی ہے. یہ عزت دل سے کی ہے یا خوف سے کی ہے؟ خوف سے کی ہے, ڈر سے کی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ہو گیا تو یہ بعد میں بدلہ لے گا, اس کے گارڈ آئیں گے, ماریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہ خوف کی عزت ہے. اگر کسی انسان سے لوگ کو اگر کسی انسان کو لوگ عزت دینا خوف سے, بہت امکان ہے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا, بہت زیادہ امکان ہے. کیوں؟ اس نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے اپنی عزت لینے کے لیے, یہ نہیں چاہیے. امام فرما رہے ہیں خوبی کیا ہے, عزت دیں لوگ, خوف سے نہ دیں, دل سے دیں. جیسے ہمارے چوتھے امام کا واقعہ مشہور ہے، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. وہ مروان کی نسل کا ایک بندہ خانہ کعبہ آیا، آپ نے بچپن سے سنا ہے وہ واقعہ، اس کے فوجی اتنا مارتے رہے لوگوں کو کہ وہ خانہ کعبہ سے گزر کے، مسجد حرام سے گزر کے اس کو حجر اسود تک پہنچنے دیں، لوگ چکر لگاتے رہے، لوگ نہیں ہٹے. پھر وہ دیکھ رہا تھا، اچانک امام تشریف لائے، حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. جیسے جیسے امام چلتے تھے، لوگ طواف میں رکتے تھے، ان کو راستہ دیتے تھے. کیا امام کے ساتھ کوئی گارڈز تھے، فوجی تھے جو مار رہے تھے؟ نہیں. سب کو پتا تھا یہ خانہ کعبہ، یہ حجر اسود، یہ حرم، یہ سب ان کو پہچانتے ہیں، یہ انہی کے بیٹے ہیں، سب پہچانتے تھے. تو انہوں نے جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ خانہ کعبہ بھی ان کا احترام کرتا ہے، اس لیے رک جاؤ، یہ مالک ہے یہاں کے، یہ عزت چاہیے. اگر اچھائی چاہیے نا، ایسی ہونی چاہیے. فرمایا وقار بلا محابہ، ایسی عزت لاؤ جس کے پیچھے خوف نہ ہو، لوگ ڈر کے نہ کریں، دل سے عزت کر. ایک بات. دوسری بات، سماح بلا طلب، یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے ایک آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، مثلا اس نے کوئی غلطی کی، اسے چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کہتا ہے اس سے اب فلاں کام نکلواؤں گا. امام فرما رہے نہیں، یہ خوبی نہیں ہے. کسی کے ساتھ خوبی کرو، چھوڑ دو، معاف کرو، کس چکر میں آئندہ کوئی کام نکلواؤں گا. نہیں، فرمایا یہ نہیں، یہ خوبی نہیں ہے. خوبی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ نیکی کرو، معاف کرو، بھول جاؤ، اب اس سے کچھ مت مانگو، یہ خوبی ہے. عزت بلا خوف کے بچے کی مدد کرنا، بچے کی مدد کرنا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. شاید گلے میں کچھ پھنس گیا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، خاص کر مجاہدین اسلام جو لشکروں کے اندر ہیں اس وقت دشمنوں کے سامنے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جو قائدین اسلام ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد. امام نے فرمایا پہلی بات، خوف کے بغیر عزت، ایسے عفو در گزر جس میں طلب نہیں چاہیے. یہ تیسری چیز بہت ہی عجیب ہے، یعنی ان ایکسپیکٹڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا. امام نے فرمایا کہ ایسی سرگرمی ہو، ایسی لذت، ایسی مشغولیت ہو جو دنیا کی لذتوں کے لیے نہ ہو. ایسا کوئی کام کرے کہ اپنی زندگی کو مشغول رکھے، کام کاج کر رہا ہو، دنیا کی لذت کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے ہو. بہت بڑی بات ہے. مثال کے طور پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مثلا فرض کیجئے ایک دفعہ میں اپنی زندگی کو بزی رکھے ہوئے ہوں، مشغول ہوں. کیوں مشغول ہوں؟ یہ کروں گا اس سے اتنا پیسہ ملے گا، یہ کروں گا اس سے یہ شہرت ملے گی، یہ کروں گا اس سے مجھے یہ طاقت مل جائے گی. ہدف کیا ہے؟ دنیا. ایک دفعہ ایک آدمی مشغول ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا، آخرت کے لیے ہوتا. تو مثال کے طور پر اس سے پوچھتے ہیں، بھائی یہ پروجیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہا ہے اس پروجیکٹ سے انسانوں کی مدد ہوگی، تمہیں کچھ ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا. امام فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑی خوبی ہے، یہ خوبی ہے. دنیا کے لیے کمانا غلط ہے کیا؟ نہیں، غلط نہیں ہے، بہت اچھا ہے، کمائے. لیکن اپنی زندگی میں کچھ مشغولیتیں کم سے کم ایسی رکھے جو دنیا کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے. یہ کمال ہے انسان کا. اور پھر خدا ایسا کر دیتا ہے کہ اس کو دنیا سے بے نیاز کرتا ہے اور اس کی ساری زندگی اس اللہ کی اور دین کی خدمت میں لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں دعائے کمیل میں ہے نا یہ کہ اے خدایا میری زندگی کو اپنی خدمت میں قرار دے دے, میری زندگی تیری خدمت میں گزرے. تو اب مثال کے طور پر آپ جائیں گے باہر, میں جاؤں گا 8 گھنٹے 6 گھنٹے کام کاج کروں گا, دنیا کے لیے کروں گا, ٹھیک ہے چلو 1 گھنٹہ آخرت کے لیے بھی کر لو, وہ بھی آخرت کے لیے بن سکتی ہے. میں ڈرتا ہوں بعض اوقات لوگ کہیں گے مولانا آپ ہمیں کیا جاب سے نکلوائیں گے, کام چھڑوائیں گے. نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو بھی آخرت کے لیے بنا سکتے ہو, لیکن ایک کوئی ایکٹیویٹی ایسی رکھو جس کا ہدف دنیا کی کوئی چیز نہ ہو, آخرت ہو, وہ خدا کی خاطر کر. مثال بہت چھوٹی سی مثال عرض کروں گا, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا اس دنیا میں لوگ اکیلے رہ گئے. اب سوچو جو واقعی اکیلے ہیں دنیا کے اندر, جن کے سارے مثلا آئزہ آخرے بعد دنیا پاکستان سے باہر چلے گئے, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اکیلے پڑے ہیں گھروں کے اندر, اللہ کی خاطر ان کے پاس جاؤ, تھوڑا سا وقت گزار لو. یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ میں ایک دفعہ یہیں کراچی میں ایک شیعہ علاقے میں گیا تو مجھے میں نے اسی طرح کی کچھ باتیں کی. بعد میں کسی نے مجھے کہا کہ میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ میں خدا کی خاطر کیا کروں, تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا چونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں یہ ہوں میں وہ. کوئی خاتون تھیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے آخر میں ایک چیز سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ اب میں نے اپنی زندگی میں ایسا رکھا ہوا ہے کہ میں ہر ہفتے اتنے گھنٹے کسی نادار بچے کو ٹیوشن پڑھاؤں گی, اس سے مجھے کمانا نہیں ہے, یہ میں نے آخرت کے لیے رکھا ہے. ہاں آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں ایک بہت بڑا کمانڈر تھا, اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا. اس کمانڈر کا اصلی کام تھا وہ مستری تھا, مستری تھا وہ کمانڈر. ایران کی جنگ میں وہ شہید ہوا تھا اور ایسا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملی تھی بیچارے کی. تو وہ اصل میں مستری تھا, تو اس سے پوچھا بھائی تم اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہو؟ تو کہنے لگا میں غریب غربا کی جو دیواریں گر جاتی ہیں ان کو مفت میں بنا دیتا ہوں. کام ہے الحمدللہ. آپ سوچو مستری بھی خدا کے لیے کچھ کر سکتا ہے, صحیح ہے؟ آپ اور میں نہیں کر سکتے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ امام فرما رہے ہیں خوبی چاہیے نا, خوبی 3 جگہوں پر ہے. ایسی عزت لاؤ جو لوگ خوف کی وجہ سے نہ دیں, دل سے دیں. پھر فرمایا کہ ایسا بخشو کہ جو کسی کو کوئی فائدہ لینے کے لیے نہ ہو, معاف کر دو خدا کی خاطر. تیسری بات, کوئی ایسی مشغولیت لاؤ جس کا ہدف آخرت ہو, خدا ہو, دنیا نہ ہو. اب یہ مجھے اور آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہر آدمی کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے کہ بھائی وہ کیا کرے کہ اس کا ہدف دنیا ہو اور کیا کرے کہ اس کا ہدف آخرت ہو. وہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ڈھونڈے گا تو کرے گا. تو وہ چھوٹ اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, بہت بڑے بڑے کام نہیں سوچنا شروع میں, چھوٹے چھوٹے کام سوچو, کوئی چھوٹا سا کام سوچو. کیونکہ مجھے ایک خوف لگا ہوا ہے اندر سے, بعض اوقات بڑے بڑے کاموں میں دکھاوا ہو ہی جاتا ہے, کچھ بھی کر لو ہو جاتا ہے. بس اب فرض کرو میں نے کہیں پہ کوئی ہاسپٹل بنایا, تو مجھے کہیں پہ کہیں پوچھتا ہے وہ ہاسپٹل آپ نے بنایا تھا, اس میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, تو مجھے بولنا ہوتا ہے ہاں میں نے بنایا تھا. میں سوچتا ہوں یہ تو میں سب کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا ہے, یہ اب اس کی کیا رہ گئی حیثیت کہ پتہ نہیں میں نے خدا کی خاطر کیا ہے یا نہیں کیا. تو بہت بڑے بڑے کاموں کو مت سوچو, چھوٹے چھوٹے کاموں کو سوچو, ان کو خدا کی خاطر کرو. اچھا یہ میں چھوٹے کاموں کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے میرے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. نہیں, چھوٹے کام کرو, چھوٹے چھوٹے کام کرو. کوئی میں نے بتا دیا, کوئی اکیلا ہے اسے ایک کال کر لو, تھوڑی دیر بات کر لو, سن لو. بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, بعض جو اور کہیں پیشے وغیرہ میں ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال خدا کے لیے کرنا مشکل کام نہیں ہے, اللہ جانتا ہے کیسے کروا دے. اور خدا اتنا کریم ہے. ایک عارف کے واقعہ میں پڑھ رہا تھا, عارف عرفا کے واقعات ضرور پڑھتے نا, ان میں پتہ نہیں کیا کچھ مل جاتا ہے. ایک عارف کے واقعہ میں نے پڑھا, وہ مزدور تھے, گھر بار کے لیے مزدوری کرتے تھے. ایک تو رزق حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے, کوئی اپنے آپ کو اس سے باہر نہ نکالے کہ میں کہیں اور سے کر لوں گا یہ وہ, نہیں رزق حلال کمانا. تو وہ مزدوری کرتے تھے, تو ایک دن ان کو مزدوری نہیں ملی. گھر پہنچے, بی بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اس نے کہا ان کی وائف نے کہ دیکھو اتنا وقت ہو گیا ہے, بچے بھوکے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اب کل تمہیں کچھ نہ کچھ لے کے آنا ہے, ورنہ یہ پھر بھوکے مر جائیں گے بےچارے. تو وہ اگلے دن دوبارہ جاتے ہیں مزدوری کے لیے, مزدوری کرتے ہیں, بالآخر ایک مزدوری مل جاتی ہے. تو مزدوری مل جاتی ہے, پیسے اچھے مل جاتے ہیں. تو پیسوں سے ایران میں, ایران میں بھی ایک چیز ملتی ہے جس کو حلیم کہتے ہیں. وہ ہمارے یہاں کے حلیم کی طرح نہیں ہوتا, وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن وہ اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے حلیم لیا اور اس کے ساتھ روٹی لی. تو وہ حلیم بھی, اس میں بھی گوشت ہوتا ہے اور اس میں روٹی لی. وہ خوش خوش گھر لے کے جا رہے تھے بھی بچوں کے لیے کہ چلو آج میں نے کل کچھ نہیں کھلایا تھا, آج بچوں کو حلیم کھلا دوں گا, روٹی بھی ساتھ کہ لے کے جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک کتیا پڑی ہوئی ہے, بالکل مرنے والی ہے, اور اس کے بچے اس سے کچھ کھانا پینا چاہ رہے ہیں, نہیں ہے اس کے پاس کچھ دینے کی, ویسے ہی مر رہی ہے. تو وہ اس کو پتا تھا کہ یہ کتیا بھی مر جائے گی اور یہ جتنے بچے ہیں اس کے نا, یہ بھی مر جائیں گے. تو اس نے سوچا کہ میں انسان ہوں, میرے بچے کل بھوکے تھے, لیکن روٹی تو ہے نا, روٹی کھلا دوں گا, حلیم اس کو کھلا دیتا ہوں. تو کہہ رہے کہ میں نے حلیم کا پیالہ اس کتیا کے سامنے رکھ دیا کہ کتیا حلیم کھا لے, وہ روٹی تو نہیں کھائے گی. یعنی اس نے, کتیا نے جب حلیم کھایا نا, تو اس بندے نے کہا کہ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے تھے. انہوں نے کہا اس کے بعد خدا نے میرے لیے وہ مانویت کے دروازے کھولے جو پہلے کبھی نہیں کھولے تھے. خدا نے یہاں سے مانویت کے دروازے کھولے. تو ان سے کوئی پوچھتا تھا نا, آپ کے لیے مانویت کے دروازے کیسے کھلے, تو وہ مذاق میں کہتے تھے کتیا کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے خدا بہت کریم ہے. میں ایک روایت دیکھی, میں حیران رہ گیا, واقعا حیران رہ گیا. اس روایت میں لکھا تھا کہ تم کتے بلی کو بھی جو کھانا کھلاؤ گے نا, اگر خلوص سے کھلاؤ تو خدا اس کو بھی صدقہ شمار کر لے گا. کتے بلی کو جو کھلاؤ گے اس کو بھی صدقہ شمار کر لے گا. انسانوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. عزیزان محترم, کریم خدا ہے, کریم نبی ہے, اور ان کا کریم خاندان ہے. سب سکھا دیا انہوں نے تاکہ ہم آگے بڑھیں, اور اس سکھانے پہ قربانیاں بہت دی, بہت قربانیاں دی ہیں. خدا متعال نے لطف کیا میرے اور آپ کے اوپر کہ ہمیں اس خاندان کا ماننے والا قرار دیا ہے. ان کی قربانیوں کو انسان یاد کرتا ہے, ان کے صبر کو یاد کرتا ہے. یہ جو ایام ہیں, یہ مولا سید ساجدین کے ایام ہیں, مولا سید صابرین کے ایام ہیں, ان امام کے ایام ہیں جو زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں, ان امام کے ایام ہیں. ہمارے پاس ایک مکالمہ ہے, بیان میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء عاشور کے دن ایک موقع پر مولا سید سجاد کے پاس تشریف لائے اور مولا سید سجاد سے گویا الوداع کرنا چاہا. مصائب پہ توجہ رکھیں, انشاءاللہ ثواب نصیب ہوگا. امام مولا سید سجاد کے پاس تشریف لائے اور ان سے گویا الوداع کرنا چاہا. تو ہمارے پاس اس طرح سے روایت موجود ہے کہ امام نے پوچھا کہ میرے چچا عباس کہاں ہیں, میرا بھائی علی اکبر کہاں. شاید امام جانتے تھے کہ شہید ہو گئے ہیں, لیکن شاید اپنے والد کے سامنے اپنے غم کا اظہار کرنا چاہتے ہو. پھر انہوں نے احساس کیا کہ سب آوان و انصار ختم ہو گئے. تو بیان میں بیان کرتے ہیں کہ کہا کہ پھوپھی اماں مجھے شمشیر دے, میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا. اب نہیں معلوم یہ جملہ امام حسین نے اپنی زبان سے کہا سید الشہداء نے, یا یہ جملہ حالت تھی, احوال کا بیان تھا. یوں بیان کرتے ہیں کہ گویا امام حسین نے کہا کہ بیٹا ہم نے جہاد کربلا میں کیا ہے, تمہیں کوفہ سے شام تک کرنا پڑے گا. ہم نے جہاد شمشیر سے کیا ہے، تمہیں جہاد زنجیر سے کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، انسان اپنے ذہن میں ایک منظر کو سوچتا ہے، وہ منظر تکلیف دیتا ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ ایک قافلہ آ رہا ہے، آگے آگے امام سجاد ہے، پیچھے نیزوں پہ بھائیوں کے سر لگے ہوئے، بھائیوں کے سر جیسے پر ہے۔ یہ سب سننا تکلیف دہ ہے۔ ایک روایت ایسی ہے، میں ہمیشہ یہ روایت عرض کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے سینے میں آگ لگنے لگتی ہے۔ وہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 11 محرم کا دن تھا، قافلے کو مقتل سے گزارا گیا۔ بیان کرتے ہیں یہ بھی ظالموں کی ایک کوشش تھی کہ بیویوں کو غم دیں، کہ وہ مقتل جو جب اماریوں کے اوپر بیٹھی ہو تو مولا سید الشہداء کا بے بوروں کا مراجہ پڑا، بیویوں کو اذیت دینے کے لیے ان لائنوں نے وہاں سے گزارا۔ بیویوں نے قربانیاں دی، اپنے آپ کو ان اماریوں کے اوپر سے گرا دیا زمین پہ، ماتم کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا سید الشہداء کے لاشے پر۔ تو روایت بیان کرتے ہیں کہ شیمر یا عمر سعد امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سجاد، ان بیویوں سے کہو ماتم ختم کریں، آگے بڑھے۔ امام سجاد خاموش رہے، وہ کیسے کہہ سکتے تھے اپنی بھوپھی سے؟ اس لہین نے ایک کوڑا امام کو مارا، امام کی کمر جھک گئی، اس نے پھر کوڑا مارا، پھر بار بار کوڑے مارتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا انسان کس سوال سے کہے۔ بی بی زینب کبریٰ تشریف لائی، انہوں نے کہا سید سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، تم اس کا ظلم مت سہو۔ گویا امام سجاد نے فرمایا وہ اپنی اماں، آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن ماتم کرواؤں گا۔ آج جو میں اور آپ جمع ہوتے تھے، نہیں معلوم مولا امام سجاد نے کتنے کوڑے کھائے۔ اللہ اللہ رسول اللہ علی القوم الظالمین۔